سورۃ البقرہ 32 رکوع آیت نمبر 243. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على ولكن اكثر الناس لا يشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ البقرہ کے 31 رکوعوں کا مطالعہ کر لیا تھا. بہتر محسوس ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں سورۃ البقرہ زمین کو تازہ کر لیجئے. عرض کیا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی سورت ہے آیات تعداد کے اعتبار سے، 286 آیات، رکوعوں کی تعداد اس میں 40 ہے، اور بغیر تقسیم ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، 18 ابتدائی رکوع اور بعد کے 22 رکوع. اور اس وقت جن 22 رکوعوں کا مطالعہ چل رہا ہے اس میں خطاب، اصل خطاب موجودہ مسلمان امت سے ہے، اور اس میں چار طرح کے مضامین ہیں جو مختلف انداز میں بدل بدل کر آ رہے ہیں. ایک کا تعلق احکامات شریعت سے ہے، اور دوسرے کا تعلق نفاذ شریعت سے ہے. احکامات شریعت میں عبادات، نماز، روزہ، حج، اس کا تذکرہ دیکھا آپ نے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی طرح معاملات زندگی، اس میں وصیت کے احکامات آئے. پھر نکاح اور طلاق کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں ہم نے پڑھی. اسی طرح اور دیگر اخلاقی احکامات ہیں جو کہ اللہ پاک نے اس حصے میں بیان فرمائے. دوسرا حصہ جو نفاذ شریعت کے حوالے سے ہے، اس میں قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا تصور جو انشاءاللہ ہم نے کل بھی پڑھا، آج بھی آئے گا، اور جہاد کے حوالے سے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، ان دونوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. کیونکہ نفاذ شریعت کے لیے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور جان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جہاد بالمال کا تصور بھی آیا کہ اپنا مال لگاؤ اللہ کی راہ میں، اور ظاہر باتیں جان بھی کھپانی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اللہ کا دین غالب ہوتا ہے. تو جہاد کے بعد جہاد بالنفس کا تصور بھی جو ہے قرآن حکیم نے بیان کیا، اور قتال فی سبیل اللہ اس میں خاص طور پر وہ جو ہے بیان کیا گیا. اب یہ جو رکوع اس وقت آ رہے ہیں، 32 رکوع اور 33 رکوع، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ مسلمان امت یعنی بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور پس منظر میں یہ بات رکھی ہے کہ اب غزوہ بدر ہونے والی ہے، لہذا مسلمانوں کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بہرحال قتال فی سبیل اللہ کے مراحل آتے ہیں. تو ایک واقعہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، یہ دو رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. اس میں بنو اسرائیل کے خاص طور پر وہ واقعہ کہ جب وہ نکلے تھے موت کے خوف سے، اللہ پاک نے ان پر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت طاری کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے ان پر اخلاقی موت طاری ہو گئی. پھر بالآخر انہوں نے دوبارہ وقت کے جو بھی سپہ سالار تھے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی. تو گویا مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ اب دین کے غلبے کے لیے جہاد کے ساتھ ساتھ قتال فی سبیل اللہ کے مراحل بھی آنے والے ہیں. پس منظر میں غزوہ بدر ہے، اس حوالے سے یہ آیات بہت اہم ہیں. یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر جان لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کے چنگل سے ان بنی اسرائیلوں کو آزاد کروایا تو یہ صحرا سینا میں تھے. یہ بہت بڑا صحرا تھا, آج بھی ہے. تقریباً 600,000 کی تعداد تھی ان یہودیوں کی, اور ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. من و سلوا دیا, بادلوں کو بھیج دیا, پانی نازل فرما دیا, پانی کا انتظام کر دیا. بہرحال ہر مادی نعمتیں ان کو عطا کی گئی, لیکن دین کے غلبے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ غلبہ دین کے لیے قتال کرو, اللہ کی راہ میں جنگ کرو, تو پوری قوم کا جواب تھا فذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. اے موسیٰ, آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجئے, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں, یعنی ہم جنگ کرنے والے نہیں. پوری قوم نے پورا جواب دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب سن کر بہت تکلیف ہوئی, بہت افسوس ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بدعا کی, اور اس بدعا کے نتیجے میں ان کو 40 سال تک صحرا سینا میں بھٹکتے رہنے کی جو ہے وہ سزا دی گئی. بہرحال 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور 40 سال تک یہ صحرا میں رہے. اسی صحرا میں ایک نئی نسل پروان چڑھی. ظاہری بات ہے کہ جو آزاد فضا میں جو نسل پروان چڑھ رہی تھی, انہوں نے اپنے وقت کے جو نظر گزارش کی کہ آپ ہمیں کوئی سپہ سالار بنائیے, ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے, اور اپنی ارض فلسطین کو جو ہمارے آباء و اجداد کی سرزمین تھی اس کو ہم آزاد کروائیں گے. بہرحال ایک دلچسپ واقعہ اس میں یہ ہے کہ پھر اللہ پاک نے ان میں ایک سپہ سالار برپا کیا. سموئیل نبی بہت بوڑھے ہو چکے تھے, انہوں نے تالوت کو سپہ سالار بنایا, اور ان کی سرکردگی میں جو بھی اس وقت مسلمان تھے انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, اور بلاخر دین جو ہے وہ غالب ہو گیا. تو یہ ہے پس منظر ان آیات مبارکہ کا. اب آئیے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کے معاملے کو, ان لوگوں کے مسئلے کو کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے, وہم الوفن, حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, اور گھروں سے نکلنے کی اصل وجہ کیا تھی, حضر الموت, موت کے خوف سے. اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا, موت کے خوف سے. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو حکم دیا کہ تم سب مر جاؤ. اب اس میں اس آیت کے حوالے سے مختلف رائے بیان کی جاتی ہیں کہ بالفعل ان کا کوئی موت طاری کر دی گئی تھی, یا پھر ایک اخلاقی موت طاری کر دی گئی تھی کہ کمزوری اور محتاجی ان پر جو ہے وہ تھوپ دی گئی. اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے ارض فلسطین کو آزاد کروائیں, یعنی اخلاقی گراوٹ کے اعتبار سے قوم پوری کی پوری مر چکی تھی. تو کہتے ہیں اخلاقی موت ان کی ہو چکی تھی. ثم احیاؤں, پھر اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا, یعنی وہی اخلاقی اور جو کردار کی تعمیر ہوتی ہے وہ اللہ پاک نے ان میں جو ہے ایمان اور تقوی کے ذریعے پیدا کی. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بندوں کے حق میں بہت زیادہ فضل والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن لوگوں میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو شکر نہیں کرتے, اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر حقیقی اعتبار سے شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اب دیکھیں تیسری مرتبہ یہ حکم آ رہا ہے, کل بھی ہم نے پڑھا تھا, آج تیسری مرتبہ آیا, اور اللہ کی راہ میں جنگ جاری رکھو, یعنی اللہ کی راہ میں لڑو ان کافروں سے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب یہ بھی میں نے کل عرض کیا تھا کہ قتال فی سبیل اللہ کے مرائل بہرحال بندہ مومن کی زندگی میں آتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے دعوت و تبلیغ کا. دعوت کے ذریعے لوگوں کے اندر ایمان پیدا کیا جائے, تقویٰ پیدا کیا جائے, ان کو مجتمع کیا جائے, جو اہل خیر ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے, اور پھر جو باطل پرست ہیں, باطل کو سپورٹ کرنے والے, ان کے خلاف بلاخر جو ہے وہ تلوار اٹھائی جائے. یہی طریقہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جد و جہد کی, اور 4 مراحل جو انقلاب کے تھے وہ طے کیے. نمبر 1, دعوت قرآن کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا. ایک میگنیٹ تھا جس کے اندر چپکنے کی صلاحیت تھی, وہ قرآن سے قریب آتا چلا گیا. اس کے عقائد درست کر دیے, اس کے معاملات درست کر دیے, جو لوگ قریب آ رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں, ان کو منتظم, ان کو جو ہے وہ مجتمع کر رہے ہیں, ان کے ایک جماعت بنا رہے ہیں. اسی بات آ رہی ہیں, تکالیف آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, تبلیغ کے وقت مارا جا رہا ہے, پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. حکم کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. تو یہ 4 مرحلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مکے میں طے کیے. لیکن اب ہجرت کرنے کے بعد, ہجرت 2 مرحلے, نمبر 1 آپ نے اقدام کیا, اور اقدامات میں کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ آپس میں مسلمانوں کو متحد کیا, مہاجرین اور انصاریوں کو آپس میں بھائی بنایا, مسجد نبوی تعمیر فرمائی, اور یہودیوں کو معاہدے میں جکڑ لیا جو میثاق مدینہ ہوا, اس کے نتیجے میں اب مسلمانوں کی پوزیشن بہت بہتر ہو چکی تھی. لہذا دو ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے وہ خاص طور پر بہت ایگزاسٹ ہوئے اور بلاخر ان کی طرف سے حملہ ہوا. یہ جو بدر ہوا تھا یہ در طرف سے جو ہے وہ لشکر لے کر آیا تھا ابو جہل, اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کر چکے تھے. تو پہلا مارکا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہوا غزوہ بدر, جس کی تیاری ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کی کروا دی گئی تھی. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ, وعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور جان لو کہ اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب جنگ کا جب معاملہ آتا ہے تو یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جہاں مال لگتا ہے وہاں پر جان بھی لگتی ہے, لہٰذا اللہ کے دین کے لیے جو پیسہ لگتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں. یہ بہت بڑا اکرام ہے ایک بندے کا کہ جو بندہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے اللہ کے دین کے لیے تو انہیں ذمے قرض قرار دیتے ہیں. قرض کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کسی سے لیتے ہیں تو واپس کرتے ہیں. لہٰذا اللہ کے دین کے لیے جو پیسہ لگتا ہے سبحانہ وتعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ پیسہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. تو بہت ہی پیارا یہاں پر جو ہے وہ انداز اختیار کیا گیا, منزل لگی یقرض اللہ قرضا حسنا, مرد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرض حسنا دے, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. واللہ یقبض ویبسط, وہی اللہ ہے جو تنگی بھی کرتا ہے, مالی معاملات میں تنگی کرنا کہ دینا, اور یہ کہ فراخی بھی دیتا ہے, بہت زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرح بلاخر تم سب کو لوٹا دیا جائے گا. یہ پیسے کا خرچ کر کی دو مدیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی مد کہلاتی ہے صدقات, اور یہ صدقات و خیرات جو ہیں وہ بند زکات کے لیے بھی سورت التوبہ میں صدقہ کا لفظ آیا ہے, خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم بہا, اسی طرح انما صدقات للفقراء وہاں پر جو الفاظ آئیں گے. تو گویا زکات بھی ایک صدقہ ہے اور خیرات بھی بندوں کے لیے, بندوں کی دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے. اور قرض حسنہ یہاں مال کیا گیا وہ اللہ کے دین کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں قرض قرار دے رہا ہے, اور بندہ کا پیسہ یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ اللہ ہی نے دیا. اللہ پاک آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ تم میرے دین کے لیے لگاتے ہو نہیں لگاتے, یا پھر یہ کہ اس کو بچا بچا کے رکھتے ہو. تو اگر تم اللہ کے دین کے لیے یہ پیسہ دو گے تو اللہ پاک اس کو ہاتھ چڑھا کر عطا فرمائے گا, 10 گنا 70 گنا 700 گنا, اور یہاں تک ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اتنا بڑا چڑھا کر دے گا کہ اس کا بتا دیں گے. یہ 10 گنا 70 گنا یا 700 گنا تو تمہیں بتانے کے لیے, موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھائی 1 کے 70 ملیں گے, 1 کے 700 ملیں گے, انسان بہرحال کیلکولیٹ تو کرتا ہی ہے, لیکن اللہ پاک اتنا عطا فرمائے گا کہ اس کا حساب کتاب ہم بھی نہیں سکتے. کیا آیا تھا, واللہ یبتغی بغیر حساب, اللہ پاک کو بغیر حساب عطا فرماتا ہے. بہرحال وہی بات یہاں پر فرما دی, واللہ یقبض ویبسط, ہی ہے کہ جو واقعتاً اور فراخی بھی دیتا ہے. علم تر الی المرء اسرائیل, اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ کوئی تمیز باندھی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد, یہ تقریبا 40 برس کا عرصہ گزر چکا تھا, اور ایک روایت کے مطابق 300 برس کا عرصہ گزرا ہے, حقیقت کیا اللہ ہی بہتر جانتا, لیکن کم از کم 40 برس تک تو یہ صحرا سینا میں بھٹکتے رہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بدعا تھی ان کے لیے, اور 40 برس کے بعد ایک نئی نسل فضا میں پروان چڑھی, انہوں نے پھر اللہ کے نام میں جہاد کیا. ظاہری بات ہے بنی اسرائیل جو تھے ان کی غلامی میں تھے, لہٰذا غلامی کی وجہ سے یہ جہاد اور قتال کے مرائل وہ طے نہیں کر سکے, لیکن جو آزاد فضا میں جو نسل پروان چڑھتی ہے اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کوئی غیرت کا, کوئی اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کا. لہٰذا علامہ اقبال کے حوالے سے اس کو اگر کوٹ کیا جائے, بہت ہی پیارا شعر ہے ان کا, فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی, یہ دونوں کی دونوں زندگیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. صحرا میں ظاہری بات ہے مشکل زندگی ہے. اب یہاں پر جو بچہ پروان چڑھے گا مضبوط ہوگا کردار کے اعتبار, جسمانی اعتبار سے بھی, اور مرد کوہستان میں رہنے والے وہ بھی آپ کو پتا فزیکلی بہت مضبوط ہوتے ہیں, کردار کے بھی بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد, یہ صحرا میں والے تھے عرب جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند کیا, یہ قوم اللہ کی پسندیدہ قوم تھی, اپنے نبی علیہ السلام کو بھیجا. اور اس وقت افغانستان میں خاص طور پر جو نسل چل رہی ہے, یہ کوہستانی لوگ بڑے مضبوط ہیں کردار کے اعتبار سے بھی, اور اسی طرح اپنے جسمانی جو ان کی فزیکل باڈی ہے اس کے اعتبار سے بھی. تو واقعتاً فطرت کی جو نگہبانی کرنے والے لوگ ہیں, یا تو صحرا میں رہنے والے, یا اسرا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, یا مرد کوہستانی, واللہ عالم. بہرحال وہ لوگ جو صحرا میں پل پڑ کے جوان ہوئے، ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنی ہمارے اپنے ملک سے، ہماری اپنی پاک سرزمین سے نکال دیا گیا فلسطین جو انبیاء کرام کی سرزمین، تو وہ سرزمین ہمیں دوبارہ حاصل کرنی چاہیے۔ اس قالوا للنبی لهم بعث لنا ملكا، جب کہا نے نبی سے کہ ہمارے بادشاہ ایک سپہ سالار مقرر کیجئے، یہ نبی تھے سموئیل نبی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ظاہری بات ہے وہ اب جنگ و جدال کے اس مرحلے سے گزر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک لیڈر، ایک سپہ سالار، ایک بادشاہ مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جنگ کر لیں۔ ایسے ہی تم ان کتب علیکم القتال، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہیں کہ تم پر جب اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کر دیا جائے، اللہ تو قاتل ہو، تو پھر تم جنگ کرنے سے انکار کر دو۔ اب یہ ذہن میں پس منظر میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ سنایا جا رہا مسلمانوں کو، یہ مرائل آئیں گے قتال بھی سبیل اللہ کے، تو کہیں کہ تم بھی بنو اسرائیل حرکتیں شروع کر دو۔ تو بنو اسرائیل کے جو نبی تھے سموئیل، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، تو کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں دیا گیا ہمارے گھر والوں سے، اپنے گھر فلسطین میں، اور ہمارے بیوی بچوں سے آل اولاد میں نکال کر یہاں پھینک دیا گیا، مجبور کر دیا گیا، لہٰذا ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، آپ دعا کیجئے اور ایک سپہ سالار بنائیے، ہم لازمن قتال کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، اما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر اللہ ہمیں جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، تب تو انہوں نے منہ پھیر لیا، روگردانی کی، جہاد سے قتال اپنی زندگی ان کو محبوب تھی، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیهم، تو کہا ان کے نبی نے حضرت سمیل علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ تو جو تھے یہ بہت غریب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دو صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی، نمبر ایک تالوت طول سے بہت لمبے چوڑے بڑے مضبوط اعضا کے جو ہے وہ مالک تھے، اور اللہ پاک نے ذہن دیا تھا، اب ظاہری بات ہے ذہانت کا تعلق امیر ہونے سے تو نہیں ہے، غریب آدمی بھی ذہین ہو سکتا ہے۔ لیڈرشپ کے لیے دو بنیادی کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک ذہین ہونا چاہیے، صحیح وقت پر فیصلہ کرنے والا، مضبوط اعصاب کا حامل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اگر علم دیا گیا اس کو، تو پھر یہ شخص جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے امامت کے لیے، لیڈرشپ کے لیے۔ تو یہی دو کوالٹیز ان کی یہاں پر دی گئی، ان اللہ قد بعث لکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ قالوا ان یکون لہ ملک، اب ان کی جو مادہ پرستانہ سوچ تھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ اس کے لیے بادشاہ کیسے ہو سکتی ہے، علینا ہمارا، ونحن احق بالملک منہ، کہ ہم زیادہ حق کے مقابلے میں اس بادشاہ کے، ولم یوتا ساعتا من، اس کو مال میں سے تو بہت زیادہ وسعت نہیں دی گئی، وہ تو غریب آدمی ہے، وہ ہم پر کیسے سپہ سالار کے لیے آپ نے مقرر کر دیا۔ قال ان اللہ سرکم، تو وقت کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو تمہارے پر مقرر کیا ہے، چن لیا ہے، لیکن دو کوالٹیز ہیں اس میں، نمبر ایک وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے علم بھی اور جسم، بہت علم والا بھی ہے، ذہین ہے، ڈیسیجن پاور بھی اس کے اندر، اور جسم بھی اس کا بڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دار عطا فرماتا ہے جس کو، تو اللہ کا اختیار ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ البتہ یہ اعتراض جو کیا تھا اس پر ایک نشانی بتا دی وقت کے نبی، اور نشانی کیا ہے اس کا پس منظر جان لیجئے، پھر انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ان منوش کے پاس ایک تابوت ہوا کرتا تھا، تابوت سکینہ، یہ وہ تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو بھی باپ کی تبرکات تھے وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح جو تورات کی اصل جو تعلیم، اصل جو الوان تختیاں، وہ بھی اس میں رکھی ہوئی تھی، اور یہ اپنے پاس رکھتے تھے، وہ یا مقدس ہے تھی۔ لیکن جب مشرکین نے ان پر حملہ کیا تو وہ ساری کی ساری جو تابوت سکینہ تھی جو ان کی منہ سے چھین کر لے گئے۔ اب یہ جو چھین کر لے گئے مشرکین جو تھے، تو جہاں کہیں بھی وہ جاتے ہیں مشرکین اس تابوت کو لے کر، ان پر مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، مختلف نوعیتوں کی آزمائش ان پر آنا شروع ہو گئی، سب کی طرف سے جو ہے خاص طور پر ایسی آزمائشیں جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، یعنی جو وبائی امراض ہوتے ہیں۔ ہم کے بزرگوں نے کہا کہ جناب یہ جو تابوت ہے درحقیقت اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایسا کرو اس سے جان چھوڑا لو۔ لہٰذا یہ نشانی بتا دی گئی بنو اسرائیل کے لیے کہ وہ تابوت سکینہ تم کو واپس مل جائے گا۔ کیسے ملے گا؟ وقال لهم نبیهم، تو کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی، کہ ان کی بادشاہت یا ان کی سپہ سالاری کی نشانی ہے، ایاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، فی سکینہ ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، سامان تسکین ہے، یعنی تمہارے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں. وبقیت مما ترك آل موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ساتھ اس میں موجود ہیں. تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھے ہوں گے. کیونکہ جب ان کا احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے مٹو رہے ہیں، تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا، اس کو ہانک دیا، اور وہ بیل گاڑی جو ہے فرشتے چلاتے ہوئے ان کے علاقے میں لے آئے، گویا وہ تابوت ان تک پہنچ گیا اور یہ نشانی پوری ہو گئی جو ان کے وقت کے نبی نے ان کو بتائی تھی. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مومنین، یقیناً اس میں ہے تمہارے لیے نشانی اگر تم واقعتا مومن ہو. تو آپ اس بات کو مان لو کہ تالوت تمہارے سپہ سالار ہیں اور ان کی سرکردگی میں اب تم نے جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں. تو اب انہوں نے پھر اپنی سپہ سالاری سمجھی اور اپنی فوج کو لے کر آئے. فلما فصل تالوت بالجنود، تو پس جب تالوت اپنی قوم کو اپنی فوج کو لے کر نکلے، اللہ مبتلیکم بنہر، اب ایک دلچسپ واقعہ آ رہا ہے کہ جب فوج کو لے کر نکلے تو سب سے پہلے سپہ سالار جو ہوتا ہے وہ اپنی فوج کا مورال چیک کرتا ہے اور ڈسپلن چیک کرتا ہے. کہیں ایسا نہیں تو یہ میدان جنگ میں میری بات ماننے سے انکار کریے تو سارے ہی مارے جائیں گے. لہٰذا انہوں نے چیک کیا ان کا. کمانڈر جو ہمیشہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فوج اب اس کو فالو کر رہی ہے نہیں کر رہی. لہٰذا اللہ سے بات آزمایا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں آزماتا ہے اس نہر سے. اب دیکھیے گرمی ہو رہی ہے، بڑی شدید سفر ہے اور پانی نہیں ہے پینے کے لیے. آگے ایک نہر آ رہی ہے اور کہا جائے کہ اس نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، شدید پیاس لگ رہی ہے لیکن نہر سے کوئی پانی نہیں پیے گا، سوائے اس کے کہ چلو بھر پانی پی لو، لیکن پیٹ بھر کر پانی پینا جو ہے وہ ممنوع ہے. جس نے یہ کام کر لیا وہ میرے ساتھ آگے نہیں جائے گا. گویا آزمائش ہو گئی. لیکن ہوا کیا؟ ان اللہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شربہ فلیس منی، تو جو مجھ سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں، میرے ساتھ آگے اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکے گا. ومن لم یطعمہ فانی، ہاں جو اس میں سے نہیں پیے گا نہیں چکھے گا وہ مجھ میں سے ہوگا، یعنی میرے ساتھ آگے جائے گا جہاد کرنے کے لیے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ ایک چلو بھر پانی لے کر وہ چلے، اس کو اتنا اجازت ہے. اور یہ آزمائش ہوتی ہے، ایک تو آپ کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے، پانی نہ ہو تو انسان صبر کر ہی لیتا ہے، لیکن سامنے پانی آ جائے اور کہا پورا پانی نہیں پیتے، ایک گھونٹ پانی پینا، ابھی مزید آزمائش ہوتی ہے. شدید پیاس میں آپ رک نہیں سکتے. لہٰذا ہوا کہ جب بھوک اور پیاس سے حالت خراب تھی اور پانی خوب پی لیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک تو پہلے سے بتا دیا گیا تھا جو اچھی طرح پانی پی لے گا مجھ سے نہیں جائے گا، اور گرمی میں زیادہ پینے سے ظاہری بات ہے کہ وہ جو طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل، مورال ان کا ڈاؤن ہو گیا اور سارے کہ وہ گر گئے. اور بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضرت تالوت کی جو بات مانی اور ان کے اندر وہ طاقت صلاحیت باقی رہی. بہرحال قریب منہم سے خوب پیٹ بھر کر الا قلیل منہم، سوائے ان میں سے چند کے، اب جائرن تھے وہی پھر گئے. فلما جزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو پس جب وہ نکلے اور اس نہر کے پار ہوئے، یعنی وہ حضرت تالوت اور ان کے ساتھ اہل ایمان جنہوں نے ان کی بات مانی تھی، قالوا لا طاقت لنا اليوم، اب ظاہر بات ہے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ایک تو اخلاقی گراوٹ بھی پیدا ہو گئی، طاقت بھی کم ہو گئی، تو انہوں نے ایک ایسی بات کی جو واقعتا انسان کا مورال جو ہے وہ گرا دیا. کہنے لگے آج کے دن ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بھی جالوت و جنودی، جالوت کے خلاف اور اس کے لشکر کے خلاف. مشرقین کی طرف سے جو سپہ سالار آیا تھا اس کا نام جالوت تھا، اور یہ پورا لوہے کا لباس پہن کر آیا تھا، پوری طرح سے گھر کے آہنگ ہو کر آیا تھا، سوائے ایک آنکھ اس کی کھلی ہوئی تھی اور وہ بھی لمبا لمبا، بہت لمبا تڑنگا، بہت طاقتور تھا اور اس کی جو ہے بہادری بہت مشہور، اور تعداد میں بھی زیادہ تھے. لہٰذا ان میں سے چند ایسے تھے جو ڈر گئے اس کو فوج کو دیکھ کر اور جالوت کو دیکھ کر کہ وہ پوری طرح لوہے کا لباس کرایا. انہوں نے ایک ایسی بات کی، کہنے لگے جالوت کے قبلے میں آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، لیکن ظاہری بات ہے اہل ایمان بھی تھے. اب اہل کے الفاظ یہ، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، تو کہا ان لوگوں نے کہ جو واقعتاً خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، آخرت ان کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں. اب یہ جو الفاظ ہیں بہت ہی پیارے ہیں، ایمان افروز الفاظ ہیں، اور یہی الفاظ غزوہ بدر ساری باتیں مسلمانوں کے لیے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے. 313 اور 1000 تھے، تقریباً وہی سچویشن بن رہی ہے جو یہاں تالوت اور تالوت کے درمیان اس مقابلے میں ہو رہی تھی. تو گویا پہلے سے یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو ملی اور فلی تیار کر دیا کہ ایسے حالات آتے رہیں گے. یاد الفاظ سنیے ان اہل ایمان کے، کم من فئۃ قلیلۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں تو پر غالب آ گئیں، لیکن کس کی وجہ سے؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی مدد کے ساتھ. زیادہ گھبراؤ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ، استقامت دکھانے کے ساتھ، ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئی، اور ہوا کیا, ولما برزوا لجالوت و جنود, بس جب وہ آمنے سامنے ہو گئے, دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے. اب جو ان کے الفاظ ہیں دعائی الفاظ, یہ بھی بڑے پیارے ہیں کہ جب انسان پوری طرح سے اپنا سب کچھ لگا دے اللہ کی راہ میں, کھپا دے, جان ہتھیلی پر لے کر آ جائے, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا لازمن قبول فرماتا ہے. دعا کر کے صرف انسان گھر بیٹھا رہے تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے لگا دیا اللہ کی راہ میں, اب آپ اللہ سے دعا کیجئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. لہذا دعا انہوں نے کی, ربنا قالوا ربنا افرغ علینا صبرا, کہنے لگے کہ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو انڈیل دے. اب جو مشکل حالات آنے والے, لہذا ہمیں اس موقع پر صبر عطا فرما. ہمارے افرغ کا مطلب ہوتا ہے ہم پر صبر کو انڈیل دے, یعنی بھرپور طریقے سے ہماری مدد فرما. بس سب بھی تقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے اس مشکل وقت میں. منصورنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما. لہذا ہوا کیا, اللہ کی طرف سے مدد آئی, جیسے غزوہ بدر میں مدد آئی, ایسے ہی جالوت کے خلاف جو ہے تالوت کی قوم اور تالوت کی جو لشکر تھا اس کو اللہ نے مدد کی. علامہ اقبال نے اسی الفاظ اسی حوالے سے یہ بات بیان کی ہے جو میں نے آپ کو کل بھی سنایا تھا, فضائے بدر پیدا کر. فضائے بدر میں یعنی حضرت یہ جو بدر کا میدان, ابا کرام نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا, تب اللہ کی طرف سے مدد آئی. تو فضائے بدر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے اور اندر قطار, اب بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہے. بشر یہ کہ انسان اپنا اللہ کی راہ میں لگا دے تو اللہ کی مدد آتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوا, فہزم باذن اللہ, تو بالآخر مسلمانوں نے تالوت کے جو ہے سرکردگی میں ان کو شکست دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک یعنی بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا. اب تو ذہن میں سوا ہوگا کہ یہ داؤد علیہ جاگا, یہ تو جنگ چل رہی تھی جالوت کی اور تالوت کی, اور تالوت جو ہے وہ لشکر کے لیڈر تھے مسلمانوں کے. تو یہ دل واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت بہت کم عمر لڑکے تھے, 13 یا 15 سال کے, اور بنیادی طور پر یہ گٹریے تھے اور اپنی بکریوں کو لے کر جا رہے. صفات سے دیکھا دو لشکر ہیں, پوچھا کیا مسئلہ ہے, کہا کہ یہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ کے دین کے لیے آئے ہیں, ان کی کم ہے, اور یہ مشرکین ہیں, یہ بت پرست ہیں اور یہ مشرک جو ہیں وہ لڑکے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور میں بھی تمہارے ساتھ جنگ کروں گا. نوجوان لڑکا 15 کی عمر تھی, اور اب جا کر سچویشن بالکل عجیب تھی کہ وہاں پر جالوت جو ہے وہ پکار رہا لوگوں کو, آؤ بول مدد, میری کون جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے گا, اور پوری طرح سے جو ہے وہ گھر کے آہنگ کا لوہا پہنا ہوا تھا, کون جنگ کرے اس سے. حضرت داؤد نے فرمایا میں اس کو قتل کروں گا. کہا آپ اتنے نوجوان, اس کو قتل کروں گا اور دیکھو کیسے قتل کروں گا. یاد ہے اگر داؤد گئے, ان کے پاس ایک گوپیا ہوا کرتا تھا, گوپیا لائے طرح ہمارے پاس ہوتی ہے, اس طرح کا ایک گوپیا تھا جس سے وہ اپنی بکریوں کی حفاظت کرتے تھے, شیر اور وغیرہ سے. اس میں پتھر رکھ کر نشانے سے مارتے تھے. کہا انہوں نے کہ میرے پاس تو ایسی چہ ہے کہ میں جبڑے توڑ دیتا ہوں شیروں کے, لہٰذا اس خون کو میں قتل کروں گا. اور پھر گئے حضرت داؤد علیہ السلام اور پتھر رکھا اس میں, اور وہ آنکھ جو ہوئی تھی وہیں سے اس کا نشانہ لیا, اور ایسا زبردست وہ پتھر مارا کہ وہ آنکھ سے اس کے جو ہے دماغ خراب ہو گیا, بلاخر جالوت گر گیا اور مر گیا. جاری بات ہے لیڈر ہی قتل کر دی رہا ہے تو پوری قوم کا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہو گیا, جماعت کا لشکر کا, اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا, بلاخر فتح حاصل. تو داؤد علیہ السلام کو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. بہرحال داؤد علیہ السلام پھر مسلمانوں کے لشکر میں رہے. تالوت جو تھے, یہ گولڈن ایرا ہے اسرائیل کا, یہ بھی جان لیجیے, 92 تقریباً 92 سال ان کی دور خلافت, جس میں 12 برس تک حضرت تالوت جو تھے یہ نبی نہیں تھے لیکن شپے سالہ کی بادشاہت رہی, اور پھر انہی کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح ہوا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین بنے, اور 40 برس کی جب ان کی عمر ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور خلافت بھی عطا فرمائی, اور 40 برس تک پھر داؤد علیہ السلام کی حکومت رہی. پھر انہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام جو انہی کے دور خلافت میں آئے, اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی دور حکومت بھی تقریباً 40 برس. تو یہ برس کی یہ بنو اسرائیل کی جو نرا کہلاتا ہے, گولڈن پیریڈ خلافت راشدہ کہلاتی ہوں, کہہ لیجیے, یہ اسی طرح سے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی. 40 برس تالوت کے, 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کے, اور 40 ہی برس حضرت سلیمان علیہ السلام کے, واللہ عالم. بارہ اللہ پاک نے ان کو ملک یعنی بادشاہی دی, اور ان کو حکمت بھی سکھائی, علم و حکمت. یہاں پر جو ہے وہ نبوت ہے. وہ علامہ مما یشاء, اس کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا. تف اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس طرح سے لوگ بعض کو بعض سے الگ کر دینا نہ ہوتا, یعنی یہ جس طرح سے یہ جنگ ہوئی اور ایک لوگوں کو شکست دی گئی اور ایک کو اللہ پاک نے فتح پائی, تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے نہ ہوتا لا فساد فی الارض تو تم دیکھتے کہ زمین میں فساد ہو جاتا. ظاہری بات ہے اگر آپ نئی پیداوار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور جس باغ میں آپ پودے لگوا پہلے سے سارے پودے جلے ہوئے پڑے ہوئے تو آپ پہلے کرتے ہیں اس پورے باغ کو صاف کرتے ہیں, اس کی صفائی کرتے ہیں, اس کو کچرے کو آگ لگاتے ہیں, پھر دوبارہ سے جو ہے وہاں پہ. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے کچرے کی اس کو جلا دیا جاتا ہے, اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, عذاب دیا جاتا ہے اور پھر ایک اللہ پاک برپا فرماتا ہے. تو اگر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہٹا دیتا بعض کو بعض کی بات سے لا فساد فی الارض تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا, ولکن اللہ ذو فضل علی الناس بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت فضل والا ہے علی العالمین معاف کیجیے گا ان اللہ ذو فضل علی العالمین بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمام والوں پر بہت فضل والا ہے. تلک آیات الکتاب نتلوہا علیک بالحق یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات. تلک آیات اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات ہے. نتلوہا علیک بالحق جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ جو آیات ہیں آیات قرآنی یہ سے بڑی دلیل ہے آپ کی رسالت پر. تلک رسول فضلنا بعضہم رسول ہیں علیہم السلام جن کو بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اب یہ فضیلت اور جو رسول ہے اس کا فلسفہ سمجھ لیجیے. ایک کہلاتا ہے تفضیل بین الرسل کے درمیان فضیلت, یہ تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں فضلنا بعضہم علی بعض ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں. آپ کو جو نبوت رسالت ملی ہے وہ انبیاء کرام کے سردار ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں ان کو اللہ پاک نے درجہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نوح علیہ السلام یہ وہ انبیاء کرام کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقر فضیلت دی مختلف اعتبارات سے. دیکھیے ایسے تفضیل بین الرسول یہ جائز بھی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا رسولوں کے درمیان اس طرح فضیلت کا معاملہ نہ کیا کرو. خاص طور پر حضور علیہ السلام نے منع کیا. اخباری کی حدیث میں اس کی روایت بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو. ظاہری بات ہے ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن وہ بھی اللہ کے رسول ہے تو مجھے ان پر بھی فضیلت نہ دو. فضیلت ہونے کے اعتبار سے میں تمام انبیاء کرام کا سردار ہوں یہ بات بالکل واضح ہے لیکن اس فضیلت کا معاملہ کرنا مسلمانوں کو خاص طور پر کہ یہ افضل ہیں یہ گھٹیا ہیں یہ جو ہے مناف ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جائے فضیلت عطا فرمائی. ایسے تفضیل بین الرسول اور ایسے تکفیر بین الرسول کہ رسولوں کے درمیان کسی کا انکار کرنا یہ کفر ہے. سارے کے سارے انبیاء کرام پر ایمان لانا ضرور پڑ چکے. لا نفرق بین احد من الرسل تو انبیاء کرام کے درمیان تفریق کرنا یہ جو ہے یہ ان کو نہیں مانیں گے یہ کفر ہے. ہاں تفضیل بین الرسول جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت کا فرمایا. فضیلت کی نشانی سنو منہم من کلم اللہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا. ظاہری بات ہے کلیم اللہ کے حضرت محمد کا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اللہ نے موسیٰ سے ایسے کلام کیا ایسے کلام کیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا معراج کے موقع پر. میں نے آپ کو بتایا معراج کے موقع پر اللہ اور رسول کے درمیان باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے. بعضہم درجات آپ نے ان میں سے بعض کو درجات سے بلند کیا ہے اور تمام نبیوں میں افضل اور اعلیٰ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب آپ کو عطا فرمائی گئی اور درجے کے اعتبار سے عظیم امت عطا فرمائی گئی نبی علیہ السلام کو. حضور خود پر ایسی عظیم امت ہے جس پر قیامت کے دن میں فخر کروں گا. وعیسی ابن مریم البینات اور عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے نشانی عطا فرمائی تھی واضح موعظہ عطا فرمائے تھے. اب یہ بھی فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو جیسی نشانیاں دی گئیں موعظات وہ کسی کو بھی نہیں دی گئے. سب سے زیادہ جو فزیکل میلز ہوتے ہیں حسی موعظات ہوتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے موعظہ. پھر جو ہے وہ زمین سے گارا اٹھا کر پھونکتے ہیں اس میں موعظہ وہ جو ہے وہ چڑیا بن جاتا ہے. اس کی تفصیل آئے گی ان شاء اللہ سورہ آل عمران میں. وہاں تک نہ سب نے منا تو ہم نے عیسیٰ کو واضح نشانی عطا فرمائی تھی یعنی کھلے معجزات عطا فرمائے تھے. وہ اید نہ ہوں روح القدس اور ہم نے مدد فرمائی صحیح فرمائی تھی روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. ولو شاء اللہ مقتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءہم البینات اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ اس میں نہیں جھگڑا کرتے نہیں باہم لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھی. ولکن اختلفوا مگر ان لوگوں نے جھگڑا کیا آپس میں اختلاف کیا. فمنہم من آمن تو ان میں سے ایسے بھی تھے جو ایمان لائے. ومنہم من کفر لیکن ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کے کافرانہ روش اختیار کی. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں جنگ و جدال نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ اگر جنگ و جدال سے روکنا چاہتا تو وہ روکا کل اختیار کا حامل ہے. لیکن اللہ پاک نے دنیا میں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے تو فرمایا اگر اللہ تھا تو یہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یہ تو دنیا میں مار کا ہے, حق کو باتیں نہیں, یہ تو اللہ سبحانہ کی عین منشا ہے کہ دنیا میں آزمائش کے ذریعے یہ بات ثابت کی جائے کہ کون حق والے ہیں اور کون ہیں وہ لوگ جو اہل حق کا ساتھ دینے والے ہیں اور کون ہیں وہ باطل پرست دل کا ساتھ دینے والے ہیں. تو حق اور باطل کا یہ مارکا تو پہلے دن سے چلا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جب شیطان نے ان کو سجدہ نہیں کیا تو یہ مارکا ہے حق کو باطل تو پہلے دن سے شروع ہوا ہے, اور اس کا کلائمیکس اب جا کر ہونے والا ہے حق کو باطل کی عظیم ترین جنگ, جس میں ایک طرف مسلمان ہوں گے اور ایک طرف یہودی ہوں گے. گویا یہودی وہ شیطان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے اور مسلمان جو ہیں وہ اہل حق ہوں گے جو اللہ کے دین کے غالب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کر رہے ہوں گے. تو یہ دو رکوع ہوتے ہیں جس طرح میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جس میں غزوہ بدر کے حوالے سے خاص خاص معاملات آ گئے ہیں. اب دو رکوع جو توحید باری تعالیٰ پر ان کا ذروہ سن توحید باری تعالیٰ پر خاص طور پر جو تفصیل آئے گی, اس میں دو واقعات بھی آئیں گے بہت ہی خام ہیں, اور اسی سلسلہ کلام میں وہ آیت الکرسی بھی آئے گی تمام کے قرآن کی سطح. آیت نمبر 255, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انفقوا مما رزقناکم. یہ آیت بڑی اپیلنگ ہے, بڑی زوردار آیت مبارکہ ہے. خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے. اب رزق سے مراسلہ نہیں ہے, بات آج کی جا چکی ہے. جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا فرمایا, اولاد دی ہے, صلاحیت دی ہے, پیسہ دیا ہے, وقت دیا ہے, جو نعمت ہم نے تم کو عطا فرمائی اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو. قبل ان یا یومن, اس سے پہلے پہلے آ جائے, لا بیع فیہ, جس میں کوئی خرید و فروخت والی نہیں, کوئی تجارت کام آنے والی نہیں, ولا خلتن, نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہے, ولا شفا, اور نہ ہی کوئی سفارش کام آنے والی ہے. کل بھی اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ انسان کو اس کے اعمال ہیں جو جہنم کی آگ سے بتائیں گے. لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ. والکافرون ہم الظالمون, اب یہ بھی عربی زبان کا ایک بڑا گہرا اسلوب ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کافر ہی ظالم, یعنی وہ کہ جن کو ہم نے پیسہ عطا فرمایا, نعمت عطا, اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے, تو حقیقت کے اعتبار سے یہ کافر ہے, نا شکر ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی ہیں اور وہ ان کا کے رکھ رہے ہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا, تو بچا بچا کے نہ رکھ, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست کا ہو تو عزیز سر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ دولت ان کو نے دی, یہ جان کس نے دی, یہ نعمت کس نے دی, اللہ نے دی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے اس کو لگاؤ اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں کوئی لین, کوئی دوستی, کوئی سفارش کام آنے والی نہیں ہے. جو پیسہ تم یہاں لگا دو گے اللہ کے نام میں وہ کام آئے, جو صلاحیت تم لگا دو گے اللہ کے نام میں کھپا دو گے وہ تمہارے وہاں پر کام آئے گی. بل کافرون ہم الظالمون, اور کافر ہی در حقیقت جو ہیں وہ ظالم ہیں. اب اس کے بعد قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 255 آیت الکرسی آ رہی ہے. آیت الکرسی کا بنیادی توحید باری تعالیٰ, توحید کی ذات سورۃ الاخلاص کا موضوع ہے. قل هو اللہ احد, اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. توحید کی صفات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی وہ یکتا ہے, یونیک صفات کسی میں بھی نہیں, جیسی اس کی ہے ویسی کسی کی نہیں, موضوع ہے سورۃ الاعراف کا جو آیت مبارکہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے سوا معبود نہیں, واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عبادت کے لائق ہے, جس سے محبت کی جائے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ اس ہستی کو جس سے محبت کی جائے, دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کی پرستش کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے, وہ ہے تمہارا معبود. تو لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, حی القیوم. اب وہ جو معبود برق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اب اس کی کچھ صفات کا بیان کی جا رہی. نمبر ایک, وہ الحی ہے, خود سے زندہ ہے, آپ سے آپ زندہ ہے. القیوم بھی سامنے ہوئے کہ ڈیپینڈ کرتی ہے پوری کی پوری کائنات اس کی توجہ کی وجہ سے. اس کائنات کا ہر ذرہ ذرہ انسان جو ہے یا مخلوق جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے, خود بھی زندہ ہے دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے. اب یہاں پر ایک فرق بھی الفاظ کے حوالے سے, انسان کے پاس بھی کچھ صلاحیتیں ہیں, کچھ صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی. زیادہ الفاظ کے مشترک ہونے سے جو ہے وہ صرف احتمال ہو سکتا ہے, اس حوالے سے احتیاطیں ہیں جو ادا کر دوں گا. نمبر ایک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ہیں, کسی سے لی ہوئی نہیں. ہمارے پاس جو زندگی, جو علم ہے, جو نعمت ہے, وہ ہماری اپنی نہیں آتا. یہ بہت بڑا فرق ہے, ایک اللہ کی اپنی سے ہے, ایک ہماری, ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے, اللہ نے دی ہے, اور اللہ کی زندگی وہ خود سے زندہ ہے. لہٰذا شہر غالباً ہماری زندگی کا حال تو یہ ہے کہ لائی حیات آئے, قضا لے چلی چلے, اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی چلے. انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آتا ہے نہ یہاں سے خوشی خوشی جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ الحی ہے, خود سے خود زندہ ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی چیز کا محتاج نہیں. ہماری زندگی تو ڈیپینڈ کرتی ہے پانی نہ ملے, کھانے ملے, آکسیجن نہ ملے, آرام نہ ملے, باہر نہیں کر سکیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان تمام مادی نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود میں فراہم کرنے والا ہے, وہ تو الرزاق ہے, دوسروں کو دینے والا ہے, القیوم ہے. ساری کی ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسط, اللہ کی جو ہے وہ توجہ وجہ سے زندہ ہے یا لوگوں کو تھامے ہوئے ہیں. اور اس کی زندگی کا معاملہ یہ ہے, لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. تمہاری زندگی کیسی ہے, نیند بھی آتی ہے, اونگ بھی آتی ہے, اور جو ہے وہ موت بھی آتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ الحی القیوم ہستی ہے. لہٰذا لا تاخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے, نہ ہی نیند آتی ہے. اب یہاں پہ میں فرق کر رہا تھا کہ نمبر ایک, اللہ کی تمام صفات اس کی اپنی ہے, انسانوں کے پاس جتنی صفات ہیں وہ عطائی ہیں. اللہ کی تمام صفات لامحدود ہیں, ان کی کوئی حدود نہیں. انسانوں کے پاس جتنی بھی صفات ہیں وہ محدود ہیں, زندگی محدود, آنکھوں کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت محدود, سننے کی صلاحیت محدود. اور نمبر تین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. اس میں کوئی تدریج نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی, نو, ایک ہی ہے, ہمیشہ سے کل ہے. اور ہمیں جبکہ ہماری بھی صلاحیتیں ہیں, صفات ہیں, اس میں بہرحال تجدید تدریج ہوتی ہے, ڈیولپ ہوتی ہیں اور بلاخر ایک وقت میں ختم ہو جاتی ہے. یہ تین فرق ہیں ہمارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں. سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے, القیوم ہے, اس کو نہ اونگ آتی نہ نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ ہے اس کے اقتدار کا مرنا کہ کائنات میں, زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اسی نے پیدا کیا, اسی کا اختیار. اب جو الفاظ ہیں بڑے جلالی ہیں, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو اپنے جا کر سفارش کر سکے, کسی کی سفارش کرے, باذنہ, ہاں مگر اس کی اجازت سے, ہاں جس کو وہ اجازت دے گا وہ سفارش کر سکے گا, سفارش کر سکے گا. اب یہاں پر جان لیجئے ایک فرق, دنیا میں جو زمانہ سے سفارش ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے جو سفارش, بہت بنیادی فرق ہے. ایک دنیا میں ایک شخص تھا, مثال کے طور پر ایک واقعہ ہوا, وہاں پر ایک مرڈر ہو گیا. اب پولیس جو ہے وہ اریسٹ کرنے آئے, عام طور پر ہمارے کیا ہوتا ہے, جو قاتل ہوتا ہے وہ تو کام سے ٹہلتا ہوا, اور جو وہاں پر لوگ آئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اب ہو گیا, اور اسی میں فرض کریں آپ کا کوئی عزیز تھا وہ اندر ہو گیا. اب آپ جاتے تھانے اور جا کر اپنا تھوڑا انٹروڈکشن کراتے ہیں, آپ فلاں ہیں, اور جا کر ایسے تو سامنے کہ بھائی دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ اس بندے نے قتل نہیں کیا, یہ تو اتنا شریف النفس انسان ہے کہ کوئی مرغی نہیں مار سکتا, یہ تو مچھر نہیں مار, یہ انسان کیا مارے گا. لہٰذا اس نے کیا, آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ اس نے کیا, آپ میری ضمانت پر اس کو رہا کر دیجئے, اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے گی تو بتلا دوں گا. یہ ہے صفات یا صفات نا جو دنیا میں ہوتی ہے. بہرحال ایسے جو اس بات تیار ہو تو وہ آپ کے کچھ پیپرز لے لیں گے, شناختی کارڈ لے لیں گے, ٹیلی فون نمبر لے لیں گے, یا پھر یہ کہ کچھ پیسے لے لیں گے اور اس کو جو ہے وہ رہا کر دیں گے. کبھی انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑی تو پھر وہ آپ کو واپس بلا لیں گے. لہٰذا دنیا میں سفارش اور ضمانت کا جو فرق ہے, آپ قیامت کے دن صورتحال کیا ہوگی, ایسا ہے کہ اللہ کی جلال ایسے کہ اللہ یہ پکڑ کے لے آیا, تیرے فرشتوں نے غلط انویسٹیگیشن کی, یہ تو بڑا شریف النفس انسان تھا, میں ضمانت دیتا ہوں, میں سفارش کراتا ہوں کہ بڑا شریف آدمی تھا. ظاہری بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ کے سامنے یہ بات جا کر کہے. تو منزل رضی یشفع عندہ باذنہ, کون ہے جو اس کی جناب میں جا کر سفارش یا صفات کر سکے مگر اس کی اجازت سے. اب یہ اجازت کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. اس سے پہلے دو مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ کوئی صفات کام نہیں آئے گی, پہلی مرتبہ کوئی ایک سائن آف ریلیف آ رہا ہے کہ ہاں سفارش یا صفات کا ایک تصور ہے, ساسنا کا تصور ہے. اور وہ کیا ہے, دنیا میں وہ لوگ جو بڑی محنت مشقت کرنے کے باوجود توحید باری تعالیٰ پر قائم رہے لیکن اتنے اچھے اعمال نہیں کر سکے کہ جنت میں سروائیو کر سکے, یا دنیاوی اعتبار سے یوں کہہ لیجئے پاسنگ مارکس حاصل نہیں کر سکے, جیسے دنیاوی اعتبار سے 3% چاہیے وہ نہیں حاصل کر سکے, کسی کے بعد کسی کے ساڑھے بٹ, کسی کے 32.9 آ گئے, 33 نہیں آئے, قریب قریب ہیں. اس کو دنیا میں کیا کرتے ہیں, آپ ترقی پاس کر دیتے, ایگریگیٹ کر دیتے, چلو بیمار ہو گیا ہوگا کسی وجہ سے پیپر نہیں دے سکا, کسی پیپر میں کم آئے چلو آگے بڑھا دو, کلاس اپ گریڈ کر دو. یہی تصور ہے صفات حسنہ کا کہ دنیا میں وہ لوگ محنت بننے کے باوجود 33% پاسنگ مارکس حاصل نہیں کر سکے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر کرم فرمائے گا اور جہنم کیا گا. کیسے بچائے گا, ابھی بات ہے, اپنے وہ نیک بندے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی, پوری زندگیاں وقف کر دی, اس سے ٹاپ پر ہوں گے انبیاء کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ کرام, اولیاء اللہ, حافظ قرآن, شہید فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دی, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا, اور ان کا اکرام فرماتے ہوئے ان کو اختیار دے گا کہ آپ شفاعت کیجئے فلاں 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 کے حق میں, یہ نہیں کہ آپ دعائیں ثواب کریں اور جس کو لے جائیں جنت میں، یہ معاملہ نہیں ہوگا. ان کو بتا رہے گا کہ آپ فلاں فلاں بندوں کے حق میں دعائیں صفات کر دیجئے، آپ کی دعائیں صفات کی وجہ سے، دعائیں صفات کے نتیجے میں ان کو جہنم کے آگ سے بچا لوں گا. اللہ تعالیٰ چاہتا خود بھی بچا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ان بندوں کا اکرام فرمایا جو اللہ والے تھے، ان کو بتایا دنیا کے سامنے یا پورے انسانوں کے سامنے کہ یہ میرے نیک بندے، ان کا میں نے اس لیے اکرام فرمایا ہے، ان کو دعائیں صفات کا اختیار جس کے حق میں دیتا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو پھر اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اختیار تو اللہ ہی کا ہاتھ میں. قرآن حکیم آتا باقاعدہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ خود ہی جواب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، للہ الواحد القہار، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو الواحد ہے پوری طرح سے چھایا ہوا ہے. لہٰذا کسی کے پاس اتنا ہی کہ کوئی اپنی مرضی سے کسی کو جہنم کی آگ سے نکلوا لے، ہمارے یہاں غلط ہے. وہ کالی کملی والے آئیں گے اور کالی کملی میں بٹھا کر لے جائیں گے سارے لوگوں کو جنت میں. اگر ایسے ہی ہو جائے تو پھر کی جو سیز سجائی ہوئی ہے اس کو بیکار ہی ہو گئی. یہ کرامن کاتبین، اس کا مطلب ہے ڈرامہ یہ پورا کا پورا. یہ جو ہماری نوٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال محفوظ کر رہے ہیں، نیکی کا فرشتہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح فرشتہ لکھے، سارا کا سارا نام اعمال ایسے بیکار مینٹین کیا جا رہا ہے. کیا اسی کی بنیاد پر اگر فیصلہ نہیں ہوگا اور جو آئے اور جنت میں لے جائے؟ تو ظاہر بات ہے ایسا کوئی تصور نہیں. یہ غلط تصور ہے جو اس وقت معاشرے میں آ گیا کہ فلاں 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 عرف والے جو ہیں ان کا سال کے سال ہم عرف منائیں گے یار وہ تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، لہٰذا کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، جہاد کرنے کی؟ بس یہی اسی غلط تصور کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آج معاشرے کو جو ہے وہ سدھار نہیں ہو پا رہا. معاشرہ بے راہ روی، کرپشن کی طرف بڑھتا چلا جاتا. ساری ساری زندگی پورے پورے سال حرام خوریاں کرتے رہتے ہیں اور سال بھر میں جا کر داتا دربار پر جا کر بالکل خالص دودھ پلاتے ہیں. فری جو لوگ آئے ان کو خالص دودھ پلایا جائے تاکہ یہ داتا صاحب جو ہیں یہ ہماری بخشش کروا دیں. اب ظاہر بات ہے یہ تصور کہ فلاں بخشش کروا دے گا، فلاں بخشش کروا دے گا، اس کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. عمل اسی وقت درست ہوگا کہ جب معلوم ہو کہ اعمال کی بنیاد پر گروی رکھے ہوئے ہو. جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوششیں پہم کی جگہ دے. تو عمل کی بنیاد پر جنت ملے گی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یہ اگر ہو کہ انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر گروی رکھا ہوا ہے. منزل نبی عندہ اللہ بےزنی، کون ہے جو اللہ کی جناب میں صفات کروائے مگر اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے؟ اب صفات کا معاملہ کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم، وہ تو خود جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے. اس کو اس بتانے کی ضرورت نہیں. ایسے حساب کو آپ کو بتانے کی ضرورت پڑی یا عدالت میں جا کر جج صاحب آنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ پاک تو خود جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے. ولا یحیطون بشیء من علمہ شاء، اب یہ صرف علم کے بارے میں آیا کہ وہ لوگ یعنی وہ انسان اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے کہا. یہ جتنی بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں، اس میں کس کو جتنا علم دینا چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علم کے اعتبار سے سب کا علم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. علم الغیب بھی، غیب کے حقائق کو بتائے جاتے ہیں. ظاہر بات ہے اگر حقائق، غیبی حقائق انبیاء کو بتائے نہ جائیں تو عام انسان میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ نبی میں اور عام انسان میں بنیادی فرق ہی ہے کہ غیبی حقائق دکھائے جاتے ہیں مگر کتنے، کیا کل کا کل غیب کو دے دیا گیا؟ یہ نہیں، کل غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. اگر بندوں میں سے جس کو چاہا جتنا چاہا عطا فرما دیا. اب ظاہر بات ہے غیب میں سے یہ فرشتہ بھی ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنت آنکھوں سے، جہنم آنکھوں سے دکھائی گئی. معراج کے موقع پر جو حیدات ہوئے کہ ظاہر بہار غیبی عقائد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتے انسانوں میں سے کوئی بھی، مگر اتنا ہی جتنا اس نے چاہا. بس یہ آپ اسی آتی ولرد، اب اس کے اقتدار کا، اس کی حکومت کا معاملہ کہ اس کا اقتدار زمین اور آسمانوں پر چھایا ہوا ہے، یعنی پوری کائنات اس کے قدرت میں ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ان دونوں کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں. اس کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آئے گی، اور مزید یہ کہ تھکن بھی نہیں ہوتی. اب یہ الفاظ کیوں ایڈ کیے گئے؟ اس کا پس منظر ہے کہ یہودیوں نے بہت سارے غلط تصورات جو اللہ سے متعلق مشہور کر دیے. تالموت میں آج بھی یہ بات لکھی ہے کہ چھوں میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان پیدا کیے. اب ساتویں دن کیا کیا؟ ظاہر بات ہے ہفتے میں تو سات دن ہوتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے چھ دنوں میں زمین آسمان پیدا کیے، تو رات میں بھی لکھے. لہٰذا کسی نے خود ہمت کر کے کہا کہ ہاں ساتویں دن اللہ پاک نے آرام کیا، لہٰذا تم بھی آرام کرو، چھ دن کام کرو، ساتویں دن آرام کرو. تو فرمایا ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ان دونوں کی حفاظت کرتے ہو، معاذ اللہ. وہو العلی، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو العلی ہے، بہت بلند مرتبہ، العظیم، عظمت والا، بزرگی والا. آیت کا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی فضیلت بھی آتی ہے حدیث مبارکہ میں. ایک فضیلت تو یہی ہے کہ نماز کے فوراً بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، رسول نے فرمایا کہ اس کے اور جنت کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ اس کی موت جیسی مرے گا انشاءاللہ اور عزیز جنت ہوگا، یہ فضیلت ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں آیت الکرسی کے. روزانہ صبح پڑھنے کی فضیلت بیان کی، اسی طرح حفاظت کے حوالے سے اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. بہرحال اس کے بہت سارے جو ہیں وہ فضائل ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب اس کے بعد ایک اور صفحہ یہ ہے کہ اسے اسٹیٹ میں کسی سے زبردستی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. اگر کوئی غیر مسلم وہاں پر رہ رہا ہے تو آپ اس کو رہنے دیجئے، زبردستی اسلام قبول کروانا جو ہے منع ہے. ہاں اپنی تعلیمات سے آپ سے اگر متاثر کریں تو بات صحیح ہے. لہٰذا اسلام کا یہ فلسفہ کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کروانا ہے جو کہ آیت مبارکہ میں بیان ہوا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی کر کے پریشرائز کر کے کسی کو مسلمان کرنا جو ہے وہ منع ہے. کا تبینا رشد من الغی، اس لیے کہ ہو چکی ہدایت گمراہی میں سے، ہدایت آ چکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے قرآن. لہٰذا اب جس نے اسلام قبول کرنا ہے پورے شعور کے ساتھ سمجھ کے جو ہے وہ اسلام قبول کرے، تلوار کی بنیاد پر اسلام قبول کروانا جو ہے وہ منع ہے. فمن یکفر، جو کوئی بھی تاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ، تو اس نے در حقیقت ایک بہت مضبوط کنڈا، ایک بہت مضبوط حلقہ جو کہ تھام لیا. وہ توحید باری تعالیٰ پر ایمان ایک ایسا مضبوط کنڈا ہے، ایک ایسا مضبوط ذریعہ ہے جنت میں جانے کا کہ لازمی طور پر ایسا سب جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا لازمی طریق بن جائے گا. لم سسام اللہ، ہرگز ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک سب کو سننے والا ہے جاننے والا. یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ اس آیت کو مس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لہٰذا آپ کیوں پریشرائز کرتے ہیں نماز پڑھنے پر، نماز پڑھوانے پر، پردہ کروانے پر، ہماری مرضی ہے ہم نماز پڑھے نہ پڑھیں، پردہ کرے نہ کریں. تو یہ غلط بات ہے، دین کو قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب شریعت کی تعلیمات پر عمل کرنا اور کروانا آپ پر لازم ہو جائے گا. ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے نماز بھی پڑھے گا، اس کو سزا دی جائے گی کس ٹائم میں، اور اسی طرح کوئی غلط کام کرے گا تو اس کی سزائیں بھی پھر باقاعدہ. آپ پیے گا تو سزا ہے، زنا کرے گا سزا ہے. ایسا نہیں اپنی مرضی سے جیسے چاہے جیتا رہے، جیسے چاہو جیو، یہ تصور بالکل غلط ہے. ہاں یہ کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا، لیکن جو مسلمان ہوگا اب اس کو دین کی تعلیمات پر عمل کرنا اور کروانا ضروری ہے. تو اس آیت کو مس کوٹ کر دیا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس کی وضاحت کر دی. اب یہ جو آیت آ رہی ہے آیت نمبر 257، واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے بھی مرتبہ دورہ تجمہ قرآن کیا تھا اور قرآن حکیم پڑھا تھا تو اس آیت نے مجھے بہت متاثر کیا. یہ آیت مبارکہ مجھے بہت پسند ہے اس اعتبار سے کہ وہ لوگ جو واقعتاً مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا ان سے وعدہ کیا ہے، اللہ دوست اہل ایمان کا، یہ بہت بڑی سعادت حاصل ہو جائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے، کچھ پناہ ہے، کارساز ہے، سپورٹر ہے. اور ولی کہیں دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے وقت پر کام آئے، کام آئے، ضرورت پہ کام آئے. ورنہ عام معاملہ کیا ہے، فراز کا بہت شعر بڑا مشہور ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، ہوتا نہیں ہاں ہر ہاتھ ملانے والا، دوست وہ ہوگا جو آپ کی مشکل میں کام آئے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولایت کا اعلان فرما رہے ہیں اہل ایمان کے لیے، اللہ ولی الذین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، اہل ایمان کا دوست ہے. ظاہری بات ہے اہل ایمان بھی پھر اللہ کے اولیاء آتے ہیں، جس طرح آتا ہے اولیاء اللہ. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے، تم اللہ سے اپنی دوستی مضبوط کرو یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا ہے گا، تمہیں سپورٹ کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ ولی الذین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دوست ہے اہل ایمان کا. اور دوستی کیسے نبھاتا ہے، یخرجہم من الظلمات الى النور، وہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ ہے اس کی دوڑا اظہار. یہ اندھیرے معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے، سب سے بڑا اندھیرا اس وقت معاشرے میں جو ہے وہ ہے مادہ پرستی کا اندھیرا، غفلت کا اندھیرا. مسلمان غافل ہے آخرت سے، اب جہنم کی آگ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتا ہے اندھیروں سے، شرک کا اندھیرا، کفر کا، مادہ پرستی کا اندھیرا، غفلت کے اندھیرے. یہ جو اندھیرے اس کے ڈفرنٹ شیڈس ہیں، ڈارکنیس کے مختلف شیڈس ہوتے ہیں، لیکن نکالتا ہے نور پسنی کی طرف، یعنی توحید باری تعالیٰ کی طرف، کلمے کی طرف، دین کی طرف لے کر آتا ہے. پھر کے مختلف شیئرس ہوتے ہیں لیکن توحید کا نور ایک ہی ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، ان کے بھی دوست ہوتے ہیں، لیکن ان کے دوست وہ الطاغوت پہلے بھی. اس سے مراد نمبر ایک طغیانی سے ہے، اور اس سے مطلب مراد ہے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والے. تو چاہے وہ کوئی شخص ہو یا کوئی ادارہ ہو یا کوئی ملک ہو جو اللہ کا انکار کر رہا ہے وہ طغیانی پر آ گیا. لہٰذا وہ لوگ کے جو انکار کرنے والے ان کے پشت بنا ان کے دوست پھر وہ شیاطین اور وہ طاغوت بن جاتے ہیں. اور وہ کیسے دوستی نبھاتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف, الٹا لے کر چلتے ہیں. اگر کوئی شخص آ گیا دین کی طرف, قرآن پڑھنے پڑھانے کی نوبت آ گئی اس کی زندگی میں, اللہ کی توفیق سے اس کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق مل گئی ہے, اب یہ دوست جو ہیں, یہ دشمن, یہ شیطان, یہ انسان کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ گھر والوں کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ آفس کلیگز کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ آپ کی خیر خواہش سے جو ہے وہ لوگ آپ کو دین سے روک رہے ہوتے ہیں, بڑے خیر خواہش سے جو آپ سے روکنے کی کوشش کریں گے. بھائی کروڑ پڑ گئے, اچھے خاصے تھے, اچھا خاصا بزنس تھا, لہٰذا آپ دین میں لگ گئے تو تمہارا وقت زیادہ تر وہاں لگ رہا ہے. یہ بڑی شوگر کوٹڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو روکتے ہیں دین کی طرف سے. تو فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ تمہیں نکالتے ہیں روشنی اندھیروں کی طرف, ایمان کی روشنی سے دوبارہ گمراہی کی طرف اور غفلت کی طرف وہ بیر عربی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, اور وہ اس آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی ولایت کی سعادت عطا فرمائے اور اپنی دوستی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.